إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج کا موضوع قضاء و قدر سے متعلق ہے. یہ بہت ہی مشکل مضمون بھی ہے، اور اس کے اندر خوض کرنا، اس میں بحث کرنا یہ بھی اتنا قابل ستائش نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہوا، احادیث میں اس کا ذکر ہوا، اس وجہ سے جو کچھ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے، علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اسی کو ہم اپنی زبان میں تقدیر کہتے ہیں. لیکن تقدیر کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے قضاء کا، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو ان کے لیے صرف اتنا ہی کہنا ہوتا ہے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز اس زندگی کے اندر، اس کائنات کے اندر واقع ہو جاتی ہے. تو ایک تو لفظ قضاء کا اور دوسرا لفظ ہے تقدیر کا. انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک قدر کے ساتھ پیدا کیا ہے. اب ان دونوں الفاظ میں کیا تعلق ہے؟ اس تعلق کو واضح کرنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک آرکیٹیکٹ ایک نقشہ بناتا ہے ایک مکان کا، ایک بلڈنگ کا، تو اسے تو آپ کہیں گے تقدیر، کہ اس کے اندر اندازہ کیا جاتا ہے. اردو میں تقدیر کا جو صحیح مطلب ہوگا وہ ہے اندازہ کرنا. وہ اس میں پہلے تو پلاننگ کرتا ہے، اور اس کے بعد جو جو چیز اس بلڈنگ کے اندر استعمال ہوگی، جتنا لوہا استعمال ہوگا، جتنا سیمنٹ استعمال ہوگا، باقی جتنا بھی مٹیریل استعمال ہوگا، سب کا ایک اندازہ، ایک صحیح صحیح اندازہ اس پلان میں لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ ہے تقدیر. اور اس کے بعد پھر وہی پلان کسی کنٹریکٹر کے حوالے کیا جاتا ہے، اور وہ اسے نافذ کر دیتا ہے، اسے امپلیمنٹ کرتا ہے، اس کے مطابق بلڈنگ کو بناتا ہے، اسے پھر کہا جائے گا قضاء. تو تقدیر کا مطلب ہوا کسی چیز کا اندازہ کرنا، اور قضاء کا مطلب ہوا اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا، اس چیز کو نافذ کرنا، اس چیز کو عمل کے اندر لے آنا. چند آیات اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں یہ تقدیر کا لفظ استعمال کیا ہے. مثلا چاند اور سورج کے بارے میں استعمال کیا، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. اور سورج اپنے ایک مستقر کی طرف، اپنے ایک ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر ہے. العزیز العلیم، جو کہ عزیز ہے، جو کہ علیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تقدیر، ایک اندازہ ہے، اس کے مطابق سورج اپنی مسافت طے کر رہا ہے. اسی طرح والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، اور چاند ہم نے اس کے لیے بہت ساری منزلیں مقدر کر دی ہیں، یہاں تک کہ شروع میں وہ بالکل باریک ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر چودھویں کا چاند، اور اس کے بعد پھر وہ باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور حتى عاد كالعرجون القديم اس طریقے سے واپس آ جاتا ہے جس طریقے سے ایک سوکھی ہوئی شاخ ہوتی ہے کسی درخت کی. زمین کے بارے میں ارشاد فرمایا، وقدر فیہا اقواتہا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، اور اس میں جتنا بھی رزق ہو سکتا ہے زمین میں، وہ سارا کا سارا رزق اس کے اندر رکھ دیا. ایسے ہی ہر چیز کے بارے میں ارشاد فرمایا، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر پیدا کی ہے، ایک قدر پیدا کی ہے، ایک اندازہ پیدا کیا ہے. موت اور حیات کے بارے میں ارشاد فرمایا، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے اس موت کو تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے. تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ تقدیر کا تعلق صرف انسان سے نہیں ہے، تقدیر کا تعلق دنیا کی ہر ایک چیز سے. اب یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تو اندازہ تھا کہ اسی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے تیل کو رکھا، پیٹرول کو رکھا، اور ہزاروں سال سے اس پیٹرول کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ ایک وقت آئے گا جبکہ بنی نوع انسان کو اس چیز کی ضرورت ہوگی، تو وہ چیز یہاں پر موجود تھی، اور جب اس کی ضرورت محسوس ہوئی انسان نے اس کو نکال لی. اسی طریقے سے پتہ نہیں کتنے ہی خزانے اس زمین کے اندر اور رکھے گئے ہیں، اور اپنے اپنے وقت کے اوپر وہ ہمارے سامنے آتے چلے جائیں گے. یہ تو تھا مطلب تقدیر کا، قضاء کا اور قدر کا. اس کے بعد جہاں تک تقدیر کا تعلق ہے انسان کی تقدیر کا، ہم اس میں دو چیزیں محسوس کرتے ہیں. ایک وہ فیصلے ہیں کہ جن پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں. آپ کس گھر کے اندر پیدا ہوئے، آپ کے ماں باپ کون تھے، کیا اس میں آپ کا کوئی اختیار تھا؟ نہیں، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اور اسی کے مطابق آپ ایک گھر کے اندر پیدا ہوئے. آپ نے اپنے ماں باپ کو نہیں چنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کے ماں باپ کو چنا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن میں آپ کو کوئی دخل نہیں. اسی طریقے سے ہر ایک شخص کی موت مقرر ہے، اور وہ موت اسی لمحے میں آئے گی جو لمحہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقدر کر دیا ہے. اسی سرزمین پر آئے گی، اسی جگہ پر آئے گی جہاں پر اس موت کو آنا ہے. اسے کوئی شخص ٹال نہیں سکتا، کوئی اس کی تاخیر اس میں تاخیر نہیں کر سکتا، اسے قبل از وقت لانے کی کوشش نہیں کر سکتا. کوشش کرے گا تو اس میں کامیاب نہیں ہوگا. میرے ایک دوست ابھی حج کے دوران میرے ساتھ تھے، سنگال کے. انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ ایک ماں نے خواب میں دیکھا کہ اس کا بیٹا جو کہ اگلے ہی دن سفر کے اوپر جا رہا تھا ہوائی جہاز، اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ جہاز جو ہی اڑا ہے، اڑتے ہی وہ فضا کے اندر پھٹ گیا اور اس میں سارے کے سارے لوگ مر گئے. اب آپ ماں کی جذبات کو محسوس کر سکتے ہیں. اس کا بیٹا اسی فلائٹ سے جا رہا ہے، اگلے ہی دن ہوائی جہاز سے روانہ ہو رہا ہے، اور اسی رات اس نے یہ خواب دیکھا یا ایک دن پہلے دیکھا. اب وہ سوچتی ہے کہ کس طریقے سے میں اپنے بیٹے کو منع کروں، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ میرا بیٹا میری بات کو نہیں مانے، کہے گا کہ تم دقیانوسی عورت ہو، کیسی بات کر، اور وہ اپنے اس ارادے سے باز نہیں آئے گا. تو پھر اس نے یہ کیا کہ وہ فلائٹ صبح سویرے تھی، اور جب اس نے بیٹے نے گھڑی کا الارم لگایا تو اس عورت نے اس الارم کو 2 گھنٹے آگے کر دیا تاکہ یہ 2 گھنٹے کے بعد سو کے اٹھے گا، اس وقت تک فلائٹ جا چکی ہوگی اور میرا بچہ اس جہاز سے جانے سے بچ جائے گا. نوجوان شخص تھا، ماں کے لیے تو بہرحال وہ بچہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہوا، اس نے 2 گھنٹے الارم کو لیٹ کر دیا اور اس کا بیٹا سوتا رہا، اور چونکہ اسے اس بات کا احساس تھا کہ یہ فلائٹ جانے والی ہے تو وہ ریڈیو سے سن رہی تھی ساری خبریں، تو اس نے خبروں کے اندر سن لیا کہ وہ جو فلائٹ فلاں وقت کے اوپر اڑی تھی وہ اسی طرح ہوا جس طریقے سے اس نے خواب میں دیکھا تھا، وہ فضا کے اندر کریش ہو گئی اور سارے کے سارے لوگ اس میں مر گئے. اس کا بیٹا ابھی تک سو رہا ہے. وہ اپنے بیٹے کے کمرے میں گئی اسے اٹھانے کے لیے، لیکن وہ اسے اٹھا نہیں سکی. دیکھا کہ اس کا تو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے اور وہ مر چکا ہے. یعنی عین جس وقت وہ سارے کے سارے لوگ جو کہ ہوائی جہاز کے اندر سوار تھے ان کی موت واقع ہوئی ہے، اسی وقت ہارٹ اٹیک سے اس شخص کی موت واقع. یعنی اس نے اپنے بچے کو موت سے بچانا چاہا لیکن وہ بچا نہیں سکی، وہ اس لیے کہ موت کا وقت مقرر. تو چند چیزیں تو ایسی ہیں جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھے. تمہارا رنگ سفید کیوں ہے، کالا کیوں نہیں، کالا کیوں ہے، سفید کیوں نہیں، یہ ساری کی ساری باتیں ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. لیکن جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ وہ چیزیں ہیں جس پر ہمارا کنٹرول ہے، اور ہر شخص اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ واقعی مجھے یہ کنٹرول دیا گیا ہے. میں اپنی مرضی سے ہاتھ کو اٹھاتا ہوں، اپنی مرضی سے ہاتھ کو نیچے کر رہا ہوں، اسی ہاتھ کو کسی کو مارنے کے لیے استعمال کر لیتا ہوں، کسی کی مدد کرنے کے لیے استعمال کر لیتا ہوں، اور یہ ساری کی ساری باتیں میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے ارادے سے کر رہا ہوں. تو یہ ساری باتیں جو کہ ہمارے کنٹرول میں ہیں، انہی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. اس وجہ سے وہ لوگ جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا وہ بھی غلط ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم مجبور محض ہیں، ہمیں کوئی اختیار نہیں دیا گیا. ہماری مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک شخص کو رسی سے باندھ کے سمندر کے اندر پھینک دیا گیا ہو، اور پھر اس سے کہا گیا ہو کہ تیرو، اب جاؤ اس سمندر کے اندر، یہ پانی کے اندر تیرو. تو ہماری مثال نہ پہلی ہے نہ دوسری ہے. نہ ہم تقدیر کا بالکل انکار کر سکتے ہیں، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک شخص کو کھلی آزادی حاصل ہے جو چاہے وہ کرے، بلکہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اختیار دیا گیا ہے، جو کہ آج کی بحث کا موضوع ہے. اس تقدیر کے سلسلے میں آپ 5 مراتب 5 سٹیجز یہ آپ لکھ لیں، یہ بڑی مفید رہیں گی. یہ 5 سٹیجز ہیں جس سے آپ اس تقدیر کے مسئلے کو سمجھ سکیں. پہلی سٹیج وہ یہ کہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے، جو کچھ بھی ہو چکا ہے، وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ علم سارا کا سارا مکتوب ہے، لکھا ہوا ہے تحریری شکل ایک کتاب کے اندر. اس میں سورہ فاطر کی آیت، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير. کوئی انثى، کوئی مادہ، کوئی حمل نہیں اٹھاتی اور نہ ہی اس حمل کو وضع کرتی ہے، الا بعلمه، مگر اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ، اور نہ ہی کسی عمر والے کو عمر دی جاتی ہے اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، الا فی کتاب، الا یہ کہ یہ کتاب کے اندر مرقوم ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے. تو پہلا مرتبہ تو یہ ہے کہ جو چیز اس دنیا میں ہونے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لکھ لیا ہے. اب ان باتوں کے بارے میں چند سوالات پیدا ہوں گے جن کا تذکرہ میں آخر میں کروں گا. دوسرا مرتبہ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کا ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے ارادے کا بھی ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا فعال لما یرید، جو کچھ وہ چاہتا ہے اسے وہ کرتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو چاہتے ہیں تو صرف اسے کن کہتے ہیں تو وہ واقع پذیر ہو جاتی ہے. انسان کے ارادے کا ذکر کیا غزوہ بدر کے موقع پر، جبکہ حضور مدینے سے نکل رہے تھے، اس بارے میں سورہ انفال کی آیات تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ، تریدون عرض الدنیا، تم اس دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت چاہتے ہیں. ایک دوسرا لفظ جو کہ ارادے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے مشیعت، جس کا فعل ہے شاء، فرمایا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہتے ہو الا یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جو کہ رب العالمین. تو اس میں انسان کی مشیت کا بھی ذکر آ گیا، وما تشاؤون، تم نہیں چاہتے ہو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کا بھی ذکر آ گیا. اسی طریقے سے ارشاد فرمایا فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، جو شخص چاہے وہ اپنے رب کی طرف ایک راستہ بنا لے. تو یہ ہے دوسرا مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کا ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے ارادے کا بھی ذکر کیا، اپنی مشیت کا ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی مشیت کا بھی ذکر کیا ہے. تیسرا مرتبہ تھرڈ سٹیج وہ یہ کہ کلی ارادہ صرف اللہ تعالیٰ کا اور ایک محدود ارادہ بندے کو دیا گیا. اللہ تعالیٰ کا ارادہ محیط ہے، کلی ہے، اور اس کے مقابلے میں انسان کا ارادہ بہت ہی محدود ہے، لمیٹڈ ہے، اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا ارادہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع. اور اس دنیا میں اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے یعنی انسان کے حوالے سے، تو وہ اسی وقت ہوتا ہے جبکہ یہ دونوں ارادے مل جائیں. مثلا یہ کہ آپ ایک ارادہ کریں، آپ کا ارادہ ہے کہ آپ یہاں سے لاہور جائیں، اس کے لیے آپ نے سارا سامان بھی کر لیا، بس کا یا پلین کا یا ریل گاڑی کا ٹکٹ بھی خرید لیا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہے کہ آپ لاہور جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ لاکھ ٹکٹ خرید لیں لیکن آپ لاہور نہیں پہنچ سکیں گے. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ ٹرین کینسل ہو جائے، وہ جہاز کی فلائٹ کینسل ہو جائے، وہ بس اپنی منزل پہ روانہ نہ ہو سکے، یعنی بے شمار بہانے بن جائیں گے اور آپ کا ارادہ پورا نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے جب تک یہ دونوں ارادے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوں گے اس وقت تک کوئی بھی واقعہ وقوع پذیر نہیں ہوتا ہے. اور اس کی ایک سادہ سی مثال ہے، آپ ایک ماچس لے لیں. اب آپ ماچس کی تیلی لے کے آپ چاہتی ہیں کہ آگ جلائیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ماچس کی تیلی آپ ماچس کے اوپر جو کاربن ہے اس کے اوپر رگڑیں. یہ پرانا طریقہ، آج کل ماچس نہیں ہوتی یا ہوتی ہے، بہرحال جب تک آپ ماچس کی ایک تیلی کو اپنے ایک ہاتھ میں رکھیں، ماچس کو دوسرے ہاتھ میں، ڈبیا کو دوسرے ہاتھ میں رکھیں، دونوں کو ہلاتے رہیں، آگ لگ جائے گی؟ آگ نہیں لگے گی. جب تک کہ اس ماچس کی تیلی کو ماچس کے کاربن کے اوپر رگڑا نہیں جائے گا اس وقت تک آگ نہیں نکلے گی، شعلہ نہیں نکلے گا. تو جب تک یہ دونوں ارادے جمع نہیں ہوں گے، انسان کا ارادہ اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اس وقت تک کوئی واقعہ اس دنیا کے اندر وقوع پذیر نہیں ہوگا. اور اس کی دوسری مثال، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے لیے اسباب پیدا کیے، اگر وہ اسباب نہ ہوتے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. آپ فرش کے اوپر کھڑا ہونا چاہتے ہیں، کھڑے ہو گئے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑی آسانی سے یہ کام کر لیا، میں نے کھڑا ہونا چاہا، میں کھڑا ہو گیا، لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے پیچھے کتنے اسباب ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. سب سے پہلے تو اس زمین کو فلیٹ بنایا ہے، مسطح بنایا ہے، جس کی وجہ سے آپ اس زمین کے اوپر کھڑے ہو گئے. ورنہ فرض کیجیے اگر یہ ایک تختہ ہوتا، اس طریقے سے ایک تختہ جو کہ ڈاواں ڈول ہو رہا ہے، اس طریقے سے ہل رہا ہے، اس پہ آپ کھڑا ہونا چاہیں، آپ نہیں کھڑے ہو سکتے، لیکن چونکہ زمین مسطح ہے اس وجہ سے آپ اس کے اوپر کھڑے ہو گئے. کبھی اگر آپ نے کشتی کا سفر کیا ہے اور کشتی ڈاواں ڈول ہو رہی ہو سمندر کے اندر یا دریا کے اندر، اور پھر اس میں آپ کھڑا ہونے کی کوشش کریں تو دیکھ لیں کھڑی ہو سکتے ہیں کہ نہیں کھڑی ہو سکتی. یہ جہاز، ہوائی جہاز، جو کہ اگر ہوا کے دباؤ کی وجہ سے اوپر نیچے ہو رہا ہو تو اس وقت انسان کیسے کھڑا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اسباب پیدا کیے، ایک تو ظاہری اسباب اس زمین کا ساکن ہونا، اور اس کے بعد پھر داخلی اسباب جو کہ آپ کے اندر پائے جاتے ہیں. یہ جو جسم میں آپ کے اندر ایک طاقت دوڑ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کھڑے ہو گئے، اگر یہ طاقت نہ ہوتی، اگر آپ کی ٹانگوں میں یہ طاقت نہ ہوتی تو آپ کیسے کھڑے ہوتے؟ ایک شخص فالج گر گیا، پیرالائز ہو گیا، اب وہ لاکھ کھڑا ہونا چاہتا ہے، نہیں کھڑا ہو سکتا.
تو یہ داخلی اسباب ہے، داخلی اور خارجی اسباب سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. تو اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ارادہ کلیہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اور اس کے بعد ایک ارادہ جزئیہ ہے، ایک پارشل ارادہ ہے انسان کا، محدود سا ارادہ ہے. اسی محدود سے ارادے کی بنا پر انسان جو ہے وہ فرعون بنا پھرتا ہے. جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں. روس جس زمانے میں روس کے اوپر کمیونزم کا غلبہ تھا، تو روس کا ایک پرانا صدر ہے جسے آپ خروشچیف کے نام سے جانتے ہیں، تو اس نے ایک دفعہ کچھ صحافیوں کو انوائٹ کیا، اس میں کچھ مسلمان صحافی بھی تھے، اور یہ سارے صحافی صدر کے ساتھ، پریزیڈنٹ کے ساتھ ایک جہاز میں سفر کر رہے تھے، ہوائی جہاز. اب چونکہ وہ خروشچیف کمیونسٹ بھی تھا، ایتھیس بھی تھا، تو جس وقت وہ فضا میں سفر کر رہے تھے تو اس نے مذاقن ان صحافیوں سے کہا جن میں مسلمان صحافی بھی تھے کہ اس وقت ہم تمہارے اللہ سے بہت قریب ہیں، تو کیا تم اپنا خدا اپنا الہ ہمیں دکھا سکتے ہو؟ یعنی اس نے مذاق کے انداز میں کہا کہ اب تو بہت ہی اونچا اڑ رہے ہیں، تم کہتے ہو نا اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ وہاں پہ، تو بتاؤ اللہ کہاں پر؟ تو ایک صحافی تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ آپ اس جہاز کا گیٹ کھولیں، ایک قدم آگے رکھیں فضا میں، اللہ تعالیٰ آپ کو نظر آ جائے. تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار اسباب پیدا کیے، اگر وہ اسباب نہ ہوتے تو پھر آپ کا ارادہ کوئی کام نہیں کر سکتا. اور اسی وجہ سے کہا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم کسی چیز کو نہیں چاہتے ہو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے چاہتا. اس کے بعد اگلا مرتبہ ہے، چوتھا مرتبہ، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت کہ اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے ارادے کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے نیکی کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں، اور جو شخص بدی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بدی کا راستہ ہموار کر دیتے ہیں. اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو ہدایت دی، انسان کو ہدایت دی دونوں گھاٹیوں کی طرف. نجد کہتے ہیں گھاٹی کو، قلعے کو، یعنی ایک خیر کا راستہ ہے ایک شر کا راستہ ہے، ہم نے اسے ہدایت دی ان دونوں تینوں کی طرف. اور پھر یہ سنت کہ جو بھی راستہ آپ اختیار کریں اللہ تعالیٰ اس راستے کو آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اس کے بارے میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ عَاقَ وَاتَّقَ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. تو ایک راستہ یسرا کا ہے، دوسرا راستہ عسرا کا ہے، ایک راستہ آسانی کا ہے، ایک راستہ تنگی کا ہے. آسانی کا راستہ فَأَمَّا مَنْ عَافَى وَاتَّقَى، جو شخص اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جو حسنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اسلام اس کی تصدیق کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے یسرا کا راستہ یعنی جنت کا راستہ آسان کر دیں. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جو شخص بخل کرتا ہے اور اس کے بعد تکبر کرتا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور حسنہ کا اسلام کا انکار کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کے لیے اسرا کا راستہ یعنی کہ جہنم کا راستہ آسان کر دیں. اور اس چیز کو آپ سب محسوس کرتے ہیں، ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے، گھر سے وہ پہلا قدم نکالے گا تو دوسرا قدم اس کے لیے آسان ہو جائے گا، تیسرا اور آسان ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ مسجد پہنچ جائے گا. رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، بتیرے لوگوں کے لیے پہلا روزہ رکھنا ہی بڑا شاق ہوتا ہے، بہت ہی مشکل ہوتا ہے. آپ نے پہلا روزہ رکھا، اس کے بعد دوسرا آسان ہو گیا، تیسرا اور آسان ہو گیا، یہاں تک کہ 30 کے 30 روزے آسانی کے ساتھ گزر گئے. اور اسی طریقے سے ایک شخص بدی کا راستہ اختیار کرتا ہے، شراب خانے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، تو ایک قدم کے بعد دوسرا قدم، یہاں تک کہ وہ شراب خانے میں پہنچ جاتا ہے. اس نے بدی کا راستہ اختیار کیا، وہ راستہ اس کے لیے آسان ہو. اور جس طریقے سے شرابیوں نے کہا کہ ہر شراب کے پیالے میں سے، ہر شراب کے گلاس میں سے ایک گلاس اور سر اٹھا کے کہتا ہے کہ مجھے بھی پی، میں بھی تیرے انتظار میں ہوں. میں کوئی تجربے سے نہیں بتا رہا، اس لیے کہ نعوذ باللہ، یہ بات میں نے کہیں پڑھی ہے. جی، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فکل میسر لما خلق، ہر شخص کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا. اور اس کی بہت ہی آسان سی مثال ہے، سادہ سی مثال ہے کہ ایک بچہ بولنا کیسے سیکھتا ہے. پہلے وہ ایک کلمہ سیکھتا ہے، پہلے ابو کہتا ہے، امی کہتا ہے، بہرحال یہ امی پہلے کہنا چاہیے ورنہ امی ناراض ہو جائیں گے. امی کہتا ہے، ابو کہتا ہے، اس کے بعد سیکھنا شروع کر دیتا، اور اس کے بعد پھر بولے چلا جا رہا ہے، طوفان بن جاتا ہے. تو یہ بات ہر ایک شخص اپنے گھر کے اندر دیکھتا ہے کہ بچے کیسے بولنا سیکھتے. اسی طریقے سے بچہ چلتا کیسے، پہلے رینگتا ہے اور اس کے بعد کسی چیز کو پکڑ کے چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، پھر گھر سے ہی بھاگ جاتا ہے. یہ چوتھا مرتبہ ہے. اس کے بعد پانچواں مرتبہ وہ یہ کہ ارادے میں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے اندر فرق، یعنی گو اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کوئی چیز واقع نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے راضی بھی ہوں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یرضى لعباده الکفر, لا یرضى لعباده الکفر, اپنے بندوں کے لیے وہ کفر پسند نہیں کرتا ہے. لیکن کفر واقع ہوتا ہے, کفر واقع ہو رہا ہے, بے شمار لوگ کافر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کافر ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ارادے سے کافر ہیں. لیکن کیا اللہ تعالیٰ کو یہ کفر پسند ہے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ کو یہ کفر پسند نہیں. ان اللہ لا یرضى لعباده الکفر وان تشکروا یرضہ لکم وان تشکروا یرضہ لکم, اگر تم شکر کرو تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ ہر مملکت کے اندر جیل خانے بنائے جاتے ہیں. تو ایک بادشاہ یا ایک حاکم جب کہ ایک جیل خانہ بناتا ہے تو اسے یہ جیل خانہ بنانا پسند نہیں ہے. وہ نہیں چاہتا کہ میری رعیت اس جیل خانے کے اندر جائے. لیکن جیل خانے کا بنانا اس لیے ضروری ہے کہ بے شمار لوگ برے کام کریں گے, کوئی چوری کرے گا, کوئی قتل کرے گا, کوئی دوسرا جرم کرے گا, تو ایسے لوگوں کے لیے جیل خانہ بنانا ضروری ہے. تو وہ جیل خانہ ایک حکمت کی بنا پر بناتا ہے لیکن اس سے راضی نہیں. ایسے ہی ایک باپ اپنے بچے کی تعذیب کرتا ہے, اسے مارتا ہے, اسے یہ مارنا پسند نہیں ہے. لیکن وہ اس لیے مارتا ہے کہ اگر آج میں نے اسے ڈسپلن نہیں کیا تو یہ بچہ بری حرکتیں اور زیادہ کرے گا, تو مجبوراً اسے مارنا پڑتا ہے. یہ ہے وہ پانچ مرتبے کہ جن سے تقدیر کا مسئلہ بہت حد تک واضح ہو جاتا ہے. کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تقدیر علم الہی, تقدیر علم الہی ہے اور اس علم کو اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا ہے. یعنی اس وجہ سے اس سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی میری تقدیر میں تو لکھا ہوا تھا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا, تو اب اللہ تعالیٰ مجھے اس کی وجہ سے عذاب کیوں دے رہے ہیں, میں جہنم میں کیوں جاؤں گا, جب اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات لکھ دی تھی کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھے. ایک شخص نے قتل کیا اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ میں قتل کروں گا, تو پھر مجھے اس کی وجہ سے جہنم میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے اس قاعدے کو یاد رکھیں, العلم یتبع المعلوم ولیس العکس. العلم یتبع المعلوم, علم معلوم کے تابع ہے, معلوم علم کے تابع نہیں ہے. The knowledge follows what is known, what is known does not follow the knowledge. اس کی تشریح یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں پھول کا تصور ہے, گلاب کے پھول کا, یہ علم ہے. یہ جو تصور آپ کے ذہن میں آیا, آپ کے دماغ میں آیا گلاب کے پھول کا, کہ گلاب کا پھول ایسا ہوتا ہے, اس کی پنکھڑیاں ایسے ہوتی ہیں, اس کا رنگ ایسے ہوتا ہے, اس کے کانٹے ایسے ہوتے ہیں, یہ جو سارا کا سارا تصور آپ کے ذہن میں آیا وہ کس وجہ سے آیا؟ وہ اس لیے کہ گلاب کا پھول خارج کے اندر پایا جاتا ہے, اور چونکہ آپ نے وہ گلاب کا پھول دیکھا ہے اس وجہ سے آپ کے ذہن کے اندر بالکل وہی تصور آئے. اگر ایک دم سے کہا جائے گلاب کا پھول, تو یہ علم کس چیز کے تابع ہے؟ ایک معلوم کے تابع ہے, ایک چیز جو کہ آلریڈی نون ہے, جسے لوگ جانتے ہیں. تو گویا جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ایسی چیز ہے جیسے کہ ہو چکی ہو, جیسے کہ واقع ہو چکی ہو. اور وہ علم اس چیز کا کہ یہ چیز ایسے واقع ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اسے اللہ تعالیٰ نے لکھ لی. اگر آپ یہ چاہیں کہ گلاب کا پھول ایسے نہ ہو جیسے کہ آپ چاہتی ہیں, بلکہ گلاب کا پھول ہونا چاہیے جیسے کہ ایک ہاتھی ہوتا ہے, ہاتھی کے کان ہوتے ہیں اتنا بڑا, آپ لاکھ تصور میں بیٹھے رہیں کہ اس قسم کا ایک گلاب کا پھول بھی ہوتا ہے, لیکن گلاب کا پھول ایسا نہیں ہوگا. وہ اس لیے کہ خارج میں ایسا کوئی گلاب نہیں پایا جاتا. تو پھر یہ قاعدہ یاد رکھیں, العلم یتبع المعلوم وليس العکس. تو جو کچھ بھی اس کائنات میں ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ واقع ہو چکا. اب جس طریقے سے آپ کو وہ جو واقعات ہو چکے ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں, کسی شخص کی فوتیدگی ہو گئی, کوئی شخص کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, جتنے بھی واقعات ہو چکے ہیں وہ سب آپ کے علم میں. اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ بھی واقعات ہونے والے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں. تو جو کچھ معلوم ہے اس معلوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں لکھ لیا, اور اسی کو کہا گیا کہ یہ کتاب کے اندر ہے اور اس کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو اس وجہ سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے تو پہلے سے یہ بات لکھ لی تھی, اب کس بات کا جرمانہ میرے اوپر کیا جا رہا ہے یا مجھے سزا کیوں دی جا رہی. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات لکھی تھی کہ یہ شخص یہ کام اس طریقے سے کرے گا, وہ لکھ لیے. یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم ہی ایسا کرو, اللہ تعالیٰ نے حکم تو نہیں دیا تھا کہ تم فلاں آدمی کو قتل کرو. اس کی ایک اور مثال یہ بھی ہو سکتی ہے جو کہ ہم اپنی دنیا کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ فرض کیجئے ایک شخص, ایک بچہ بہت ہی شرارتی بچہ ہے, نہ صرف یہ کہ شرارتی بلکہ بہت ہی شیطان قسم کا لڑکا, تو اس کا استاد اس کی حرکتیں دیکھ دیکھ کے اس کے بارے میں اندازہ یہ لگاتا ہے کہ یہ شخص جتنا بڑا شیطان ہے یہ ایک دن بہت بڑا چور بنے گا, چور سے ڈاکو بنے گا, ڈاکو سے قاتل بنے گا, پھر ایک دن یہ پکڑا جائے گا, پھر اس کے اوپر مقدمہ چلے گا, پھر یہ پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا. فرض کیجئے کہ اس نے یہ ساری کی ساری باتیں ایک کاغذ کے اوپر لکھ ڈالی اور وہ کاغذ طے کر کے ایک لفافے میں رکھ دی, اور وہ لفافہ اسے دے دیا اور کہا کہ اس لفافے کو تم جب بہت کسی مصیبت میں ہو اس وقت پڑھنا, اب ایسا ہی ہوا، یہ شخص ایک بہت بڑا چور ڈاکو اور اس کے بعد پھر قاتل بن گیا، اور اس نے قتل کیا، پکڑا گیا، پھانسی کی سزا ہو گئی. اب جس وقت پھانسی کی سزا ہو گئی تو اس نے وہ لفافہ کھولا، دیکھا تو اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی، اور وہ جج صاحب سے کہتا ہے کہ جج صاحب آپ مجھے پھانسی نہ دیں، وہ میرے استاد کو لے آئیں جس نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں، اسے پھانسی دیں. اس لیے کہ اس نے آج سے 40 سال پہلے یہ ساری باتیں لکھ دی تھیں، تو وہ سزا کا مستحق ہے، میں سزا کا مستحق نہیں ہوں. کیا اس کی بات کو تسلیم کیا جائے؟ اس حوالے سے ایک سوال اور بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق خیر بھی ہے اور خالق شر بھی ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، رب الفلق کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. وہ اللہ تعالیٰ نے خیر کو بھی پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے شر کو بھی پیدا کیا. پھر یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شر کو بھی پیدا کیا ہے تو اگر میں نے کوئی برا کام کیا ہے تو اس کا خالق تو اللہ ہی ہے، تو اس وجہ سے پھر مجھے کیوں اس کے بارے میں پکڑا جائے؟ اسے سمجھنے کے لیے یہ دو مثالیں اور سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھ دی ہے، آپ کے لیے آنکھ پیدا کی، لیکن جو آنکھ کا عمل ہے دیکھنا، اس کے لیے بے شمار اسباب پیدا کیے. جیسے کہ میں نے پہلے یہ بات بیان کی تھی، کچھ ظاہری اسباب ہیں، کچھ خارجی اسباب ہیں. اگر یہ سورج کی روشنی نہ ہو تو آنکھ رکھنے کے باوجود آپ کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے. اندھیرا ہی اندھیرا ہو تو آپ اندھیرے میں کچھ نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ آنکھ آپ کے پاس ہے، لیکن آنکھ بغیر روشنی کے عمل نہیں کر سکتے. اور اسی طریقے سے سورج موجود ہے، لیکن اس کے باوجود فرض کیجئے آپ کی آنکھ میں خرابی، ضعف بصارت، یا ایک آدمی اندھا ہو چکا ہے، تو آنکھ رکھنے کے باوجود سورج بھی نکلا ہوا ہے، روشنی بھی موجود ہے، اس کے باوجود وہ کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنکھ کے دیکھنے کا عمل اسی وقت پورا ہوتا ہے جب تک کہ یہ سارے کے سارے اسباب موجود ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک رویت کا تعلق ہے دیکھنے کا، دیکھنے کے عمل کا تعلق ہے، اس کا خالق اللہ ہے. وہ اس لیے کے سارے اسباب اللہ نے پیدا کیے. اب آپ اسی آنکھ سے آنکھ کو اٹھاتے ہیں اور کتاب پڑھتے ہیں، اس آنکھ کو اچھے کاموں کے اندر استعمال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو کام، جو چیز پیدا کی تھی، اب آپ نے اپنے ارادے سے اس چیز کو ایک اچھے عمل میں استعمال کیا، اس وجہ سے اس عمل پر آپ کو ثواب. اب اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس آنکھ کو تم حرام چیزیں دیکھنے کے لیے استعمال کرو. جب آپ نے کسی حرام چیز کی طرف نگاہ دوڑائی تو یہ فعل آپ کا اپنا فعل ہے، اس کی وجہ سے انسان ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اور اس سے اس کا محاسبہ ہوگا اور اسے عذاب بھی دیا جائے گا. اور یہاں پر بھی وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کلی ہے اور انسان کا ارادہ جزئی ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے اسباب دیکھنے کے پیدا کر دیے، اس وجہ سے وہ خالق ہے. جو کچھ بھی اس آنکھ سے ہو رہا ہے، جو کچھ بھی دیکھا جا رہا ہے، اس سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. اور انسان کا ایک جزوی ارادہ ہے جس کے تحت اگر اس نے کسی اچھی چیز کو دیکھا، اس نے ثواب حاصل کیا، کسی بری چیز کی طرف نگاہ دوڑائی، اسے اس کا عذاب ہو. دوسری مثال فرض کیجئے کہ ایک بادشاہ نے، کسی بھی شخص نے جو کہ کچھ نہ کچھ اتھارٹی رکھتا ہے، اس نے آپ کو بلایا مہمان کی حیثیت سے. آپ ایک بہت بڑی بلڈنگ کے اندر داخل ہوئے. جب اس بلڈنگ میں داخل ہوئے تو سامنے آپ کے ایک لفٹ تھی، اور لفٹ کے اوپر یہ ہدایات لکھی ہوئی تھیں کہ آپ اس لفٹ میں چلے جائیں اور لفٹ کے اوپر پانچویں منزل، جو کہ سب سے اونچی منزل ہے، اس منزل پر آپ جائیں تو وہاں پر آپ کی مہمان نوازی کا انتظام کیا گیا ہے. جو کچھ بھی کھانا ہے، جو کچھ بھی آپ کے لیے مہمان نوازی کا انتظام کیا گیا، وہ سارا کا سارا پانچویں منزل پہ. تو لفٹ میں جب آئے تو آپ پانچویں منزل کا بٹن دبائیں تو پھر آپ پانچویں منزل پہ پہنچ جائیں گے. لیکن خبردار کہ آپ نے بیسمنٹ کا جو بٹن ہے یا کی ہے اسے پریس کیا. اس لیے کہ اگر آپ نے بیسمنٹ کا بٹن یا کی پریس کر دی تو بیسمنٹ میں اسی بادشاہ نے ایک عقوبت خانہ بنا رکھا ہے، ایک جیل خانہ بنا رکھا ہے، جس میں بے شمار حشرات الارض ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہے. اور اگر آپ اس بیسمنٹ میں پہنچ گئے تو پھر اپنے اس فیل کے ذمہ دار. تو جب آپ اس لفٹ کے اندر سوار ہوتے ہیں تو یہاں تک تو سارے کے سارے اسباب اس بادشاہ کے بنائے ہوئے ہیں. یہ بلڈنگ بھی اس بادشاہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ لفٹ بھی اس کی بنائی ہوئی ہے، سب کچھ جو کچھ بھی ہے اس شخص نے بنایا ہے. آپ کا اپنا اختیار کیا ہے جسٹ ٹو پریس آن دا کی، یا کہ آپ پانچویں منزل پہ آپ جانا چاہتے ہیں یا کہ بیسمنٹ میں جانا چاہتے ہیں، یہ آپ کا اپنا اختیار. جو شخص یہ ساری کی ساری وارننگ دیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، پھر بھی جب وہ بیسمنٹ کی کی دبائے گا تو اس سے بڑا بیوقوف اور کون ہوگا؟ ایک اور مثال لے لیجیے. ایک شخص اسی طریقے سے بادشاہ کی طرف سے اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ اس نے دو جزیرے ہیں سمندر میں. ایک جزیرہ جو کہ باغات ہی باغات ہیں، ہر قسم کی اس میں آسائشیں ہیں، اور دوسرا جزیرہ جس میں ہر قسم کے وحشی جانور ہیں، آگ ہے، ہر قسم کی تکلیفیں ہیں. یہ دو جزیرے اس نے بنائے. اب آپ کشتی کے اوپر سوار ہوتے ہیں، یہ کشتی آپ کے ہاتھ میں ہے, کشتی کہہ لیجیے, جہاز کہہ لیجیے, اور آپ کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر آپ اس کشتی کو, اس جہاز کو دائیں طرف والے جزیرے کی طرف لے جائیں گے تو وہاں بہت بڑی سیرگاہ ہے, باغات ہیں, وہاں پر جا کر آپ جیسا چاہیں اپنے آپ کو انجوائے کر سکتے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر آپ دوسری طرف جائیں گے, دوسرے جزیرے کی طرف, تو وہاں ہر قسم کا عقوبت خانہ ہے, ہر قسم کی تکلیفیں, اب یہ آپ کا اپنا اختیار. یہ وارننگ دی جا چکی, اب آپ جہاز پہ سوار ہوئے اور اس جہاز کو چلانا شروع کیا. اب دیکھیے کہ آپ کا فعل ہے صرف اس جہاز کو چلانا, جس طریقے سے آپ ایک کار ڈرائیو کرتے ہیں اسی طریقے سے اس جہاز کے چلنے میں کتنی چیزیں ممد و معاون ہیں. صرف یہ کہ آپ اسے چلا رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ چل رہا ہے, نہیں, اس جہاز کے نیچے جو منو پانی ہے جسے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اگر وہ پانی نہ ہوتا تو وہ جہاز نہ چل سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پیدا کی کہ اس کے اوپر اگر کوئی مسطح چیز ہوگی, جہاز کی شکل کی یا سفینہ کی شکل کی, وہی اس کے اوپر تیر سکتی, تو جہاز کا اپنا قد و قامت, اپنا سائز, جس کی وجہ سے وہ جہاز سمندر کے سینے کے اوپر دوڑا ہے. پھر جہاز کی اپنی مشینری, جہاز کا اپنا انجن, یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ جہاز حرکت کر سکتا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے اندر پیٹرول موجود ہے, اگر پیٹرول نہ ہوتا تو پھر وہ جہاز حرکت نہ کر سکتا. اب آپ کا فیل کیا رہ جاتا ہے, آپ کا فیل صرف اتنا ہے کہ آپ نے سوئچ آن کیا اور جہاز کو چلانے کے لیے جو ابتدائی چیزیں درکار ہوتی ہیں وہ آپ نے کر ڈالیں تو وہ جہاز چل پڑا, یہ آپ کا فیل. اور اس کے بعد پھر آپ نے اس جہاز کا رخ متعین کرنا ہے, یا وہ دائیں طرف چلا جائے یا وہ بائیں طرف چلا جائے. ایک جزیرہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنت ہے, اور دوسرا جزیرہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جہنم ہے. اب یہ اپنا آپ کا اپنا فیل ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ساتھ کس طرف چلے جا رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جہنم کی طرف جا رہے ہیں, اس جزیرے کی طرف جا رہے ہیں جو کہ عقوبت خانہ ہے. بہت قریب پہنچ کے پھر آپ کو احساس ہوا کہ نہیں, میں غلط آ گیا, اور آپ نے جہاز کا رخ موڑ لیا. اسے کہا جاتا ہے توبہ کرنا, کہ آپ بہت دور تک یہ غلط راستے کے اوپر آ گئے تھے, لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, آپ نے توبہ کر لی اور آپ پھر دوبارہ صحیح راستے کی طرف آ گئے. بتیرے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں, بار بار کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر بدی کے راستے کے اوپر آ جاتے ہیں. پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کی کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اگر آپ نے موت سے پہلے پہلے توبہ کر لی اور اخلاص کے ساتھ توبہ کی, تو پھر بھی آپ جنت کی طرف دوبارہ اپنی کشتی کو موڑ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ کشتی اس جزیرے کے قریب پہنچ گئی, اس کے پتھروں سے جا کے ٹکرا رہی ہے, اور اب اس کا رخ دوبارہ پہلے جزیرے کی طرف نہیں موڑا جا سکتا, اگر ایسا ہو گیا تو پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوگی, اور پھر انسان وہیں پر پہنچے گا کہ جہاں پر اس نے خود پہنچنا چاہا تھا. اب ایک اور بات جو اس سلسلے میں کافی ضروری ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم ماضی, حاضر, مستقبل تینوں زمانوں کے اوپر محیط ہے. ہمارے لیے ماضی ہے, ہمارے لیے حاضر ہے, ہمارے لیے مستقبل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہر ایک چیز اس کے سامنے ہے, اور اسی وجہ سے جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہا ہے, اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے لکھ لیا. اب اس کی مثال آپ سمجھ لیں, موٹر وے کے اوپر تین گاڑیاں چلی جا رہی ہیں, تینوں گاڑیوں میں پیسنجر موجود ہیں. ایک گاڑی ابھی پنڈی سے نکلی ہے, ایک بیچ کے بالکل بیچ کے ایک مقام پر ہے, اور ایک لاہور پہنچنے والی. جو گاڑی لاہور پہنچنے والی ہے اس کے لیے جو جتنا بھی سفر تھا یہ سارا کا سارا ماضی ہو گیا. جو گاڑی ابھی پنڈی سے نکلی ہے اس کے لیے جتنا بھی سفر ہے وہ سارا کا سارا مستقبل ہے, اسے کچھ نہیں پتا کہ آگے کیا ہو رہا ہے. اور جو گاڑی بیچ میں ہے اس کے لیے کچھ ماضی ہے اور کچھ مستقبل ہے. گاڑی کے پیسنجرز کے لیے یہ تین زمانے موجود ہیں, ماضی کا بھی اور حال کا بھی اور مستقبل کا بھی. لیکن جو اوپر سورج چمک رہا ہے, اب سورج کو آپ یہ تصور کر لیں کہ سورج ایک جائنٹ ہے, ایک جائنٹ جو کہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, اس سورج کے لیے تینوں گاڑیاں بالکل یکساں ہیں. اس کی نظر میں یہ گاڑی جو کہ پنڈی کے قریب ہے, وہ گاڑی جو کہ بالکل بیچ میں ہے, وہ گاڑی جو کہ بالکل آخر میں, اس سب کے سب بالکل بعین ہی ایک ہی وقت میں تینوں کی تینوں گاڑیاں اس کے سامنے. اس کے لیے نہ ماضی ہے, نہ حاضر ہے, نہ مستقبل. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا علم, اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر ایک چیز. ایک اور مثال فرض کیجیے, آپ کو ایک نظم یاد ہے, اس نظم میں کہہ لیجیے 20 یا 22 شعر ہیں. اب آپ اس کو لکھنا شروع کرتے ہیں, جب آپ نے پہلا شعر لکھ لیا, دوسرا شعر لکھ لیا, تو جو جتنے بھی باقی شعر باقی ہیں 20 شعر, گو وہ ابھی نہیں لکھے گئے لیکن آپ کے ذہن میں موجود ہیں یا نہیں, آپ کے ذہن میں موجود ہیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے کاغذ پر لکھے جانے کا, تو صرف 2 شعر لکھے گئے ہیں, 20 ابھی باقی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا ہے, اس میں سے کچھ چیزیں واقع ہو گئی ہیں, کچھ چیزیں واقع نہیں ہوئی, اور وہ ساری کی ساری واقع ہو جائیں گی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. جس طریقے سے آپ کے ذہن میں وہ ساری کی ساری پوئٹری ہے یا ساری کی ساری پوئم ہے,